الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں میری غیر حاضری بالکل اچانک ہوئی. آپ کے علم میں ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب بھی لاہور سے باہر جانے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس کی پیشگی اطلاع یہاں دے دیا کرتا ہوں, لیکن اس مرتبہ یہ اچانک معاملہ ایسے ہوا کہ ایک دعوت نامہ موصول ہوا لیبیا کی حکومت یا اس کے سفارت خانے کے زیر اہتمام یہاں ایک مکتبۃ الدعوت الاسلامی ہے ان کی جانب سے, بلکہ وہ دعوت نامہ بھی صرف ڈاک کے ذریعے نہیں آیا بلکہ ایک خاص ایک ایلچی اور ایک ان کے پیغام لانے والے اس خط کو لے کر آئے تھے اور اس میں بہت پرزور دعوت تھی لیبیا آنے کی, اور وہاں ان کا ایک سالانہ تقریب کا معاملہ کہ جو 2 مارچ کو ہونے والا تھا اس میں شمولیت کی. لیبیا کے بارے میں مخالفانہ انداز میں تو بہت کچھ سنا تھا, موافقانہ انداز میں کوئی خاص بات سننے میں نہیں آئی تھی, لیکن جب مجھے جو صاحب وہ دعوت نامہ دے کر آئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے ایک 10 سالہ جشن کے طور پر, یادگار کے طور پر اس اعلان کے لیے کہ جو آج سے 10 سال قبل کیا گیا تھا کہ ہماری مملکت کا دستور قرآن ہوگا. اب یہ میرا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ ایک ویک پوائنٹ تھا کہ جیسے یہ بات سامنے آئی تو طبیعت میں کشش محسوس ہوئی کہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ اس 20ویں صدی کے اس آخری حصے میں وہ مملکت کیسی ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا دستور قرآن ہے. بہرحال میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا, اور اسی وجہ سے کیونکہ 2 مارچ کو وہ وہاں تقریب تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے مجھے یہاں سفر کرنا پڑا فوری طور پر, تو میں پچھلے جمعے میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا. چونکہ یہ بات آپ کے علم میں آ گئی تھی پچھلے جمعے میں کہ میری یہ غیر حاضری جو ہے لیبیا کے سفر کی وجہ سے ہے, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ حضرات آج یہ جاننے کے متمنی ہوں گے کہ میرا وہاں کا مشاہدہ کیا ہے, میں نے وہاں کیا دیکھا. وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہاں 2 دن منائے جاتے ہیں سالانہ, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی قومی سطح پر 2 دن منائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں 1 دن ہے 14 اگست یوم آزادی عید استقلال, اور دوسرا دن 23 مارچ کو ہم مناتے ہیں کہ جبکہ ہم نے پاکستان کے ایک جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا, وہ ہمارا جو ہے ایک اور قومی دن ہے. اسی طرح وہاں بھی 2 دن ہیں, ایک تو 1 ستمبر 1969 کو جبکہ قذافی صاحب نے لیبیا میں حکومت جو اس وقت قائم تھی ایک شہنشاہی نظام یا بادشاہی نظام، سلوسی خاندان کے آخری فرما روا تھے ادریس السلوسی، جن کی حکومت کا تختہ الٹا اور انہوں نے فوجی حکومت قائم کی. یہ واقعہ ہوا تھا 1 ستمبر 1969 کو. تو یہ تو ان کے ہاں 1 ستمبر کا دن منایا جاتا ہے، آزادی کا دن، گویا کہ بادشاہت کے نظام سے وہاں آزادی حاصل کی گئی. اس کے بعد دوسرا دن جو ہے وہ 2 مارچ ہے، اس دن 2 اعلانات ہوئے تھے، وہ آج سے 10 سال قبل. یوں سمجھیے کہ یہ اگر 2 مارچ 1987 ہے تو 2 مارچ 1977 کو 2 اعلانات کیے گئے. ایک تو سلطت الشعب، یہ ان کی اصطلاح ہے، اور اس وقت لیبیا میں درو دیوار جو ہے اس لفظ سے اور اس نعرے سے سیاہ ہوئے ملیں گے آپ کو. سلطت الشعب کے معنی ہے عوامی حکومت. سلطہ یہ وہ لفظ ہے جسے سلطان کا لفظ بنا ہے، تسلط کا لفظ بنا ہے. تو تسلط ہو اور سلطنت ہو، سلطہ سلطان، یہ گویا کہ مادہ ایک ہے، یعنی بالا دستی. شعب کہتے قوم کو، جیسے کہ سورہ حجرات میں یہ لفظ آیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو شعوب کا واحد شعب ہے. شعب سے مراد ان کی لیبیا کی جو قوم ہے، جو عوام ہے. تو سلطت الشعب سے مراد ہے ایک ایسا نظام حکومت جس میں اختیارات جو ہیں حکمرانی کے اور بالادستی جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں. یہ گویا کہ وہی بات ہوئی جیسے کہ جمہوریہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک ایسا نظام مملکت جس میں حاکمانہ اختیارات جو ہیں وہ کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں نہیں ہوتے بلکہ عوام کے ہاتھ میں ہوتے. تو ایک اعلان تو تھا سلطت الشعب کا، اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ القرآن شریعت المجتبا، ہمارا جو نظام اجتماعی ہے اس کا دستور، اس کا نظام، اس کا خاکہ جو ہے وہ قرآن. یہی دوسری چیز تھی اصل میں کہ جس کے وجہ سے میں نے بہت کشش محسوس کی. اور ویسے تو اصولی طور پر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حالات کا مشاہدہ کرنا، جا کر دیکھنا، جہاں سے بھی اس قسم کا کوئی دعوت نامہ ملے اور جہاں بھی موقع ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مفید ہوتا ہے. لیکن یہ کہ خاص طور پر جو میں نے اس دعوت کو قبول کیا، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی لفظ قرآن تھا، کہ ہم نے قرآن کو اپنے اس نظام مملکت کا دستور بنایا. وہاں میں جو 6 دن تقریباً رہا ہوں، اب اس کے جو میرے مشاہدات ہیں اس میں آپ حضرات کو بھی شریک کرنا چاہ رہا ہوں. اور چونکہ اس سے ایک بہت بڑا سوال پھر ذہن میں ابھر کر آتا ہے کہ جو ہم سب کے لیے ابھی عوامی سطح پر لا ینحل سا بنا ہوا ہے، اور اس کا حل ابھی جو بھی میرے سامنے ہے، اگرچہ میں نے اسے پیش کیا ہے لیکن وہ بہت محدود حلقے میں وہ بات آئی ہے، عام طور پر ذہنوں میں اس کے ضمن میں ایک سوالیہ نشان موجود ہے. تو اس کا بھی ایک معاملہ ہے کہ جو دوبارہ سامنے آیا، تو میں اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو جو میں نے وہاں جو اچھے مشاہدات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، کہ وہاں جا کر ایک تو یہ احساس ہوا کہ اگرچہ لیبیا ایک دولت مند ملک ہے، تیل کی دولت وہاں اللہ کی عطا کردہ ان کے پاس فراوانی کے ساتھ ہے، لیکن وہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ عیاشی کے کوئی منظر یا عیاشی کے کوئی مظاہر یا اسراف و تبذیر کا کوئی نقشہ نہیں دیکھا. سادگی، ہر اعتبار سے سادگی. کہیں بھی اتنا بڑا یہ جشن تھا، اس میں بھی ہم نے کہیں جسے پومپ اینڈ شو کہتے ہیں، تبذیر اصل میں اسی کو کہتے ہیں، صرف ایک شو بنانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کر دینا. تو وہاں محسوس یہ ہوا کہ جو بھی ان کی محدود سی ایک قومی زندگی ہے، اس لیے کہ کل جو آبادی ہے لیبیا کی وہ کوئی 35 لاکھ ہے، ہمارے کراچی شہر کے نصف سے بھی کم، رقبہ جو ہے وہ پاکستان سے دگنا سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بنجر صحرا ہے، لکودک صحرا، صرف ساحل کی پٹی ہے، کہیں وہ 25-30 میل چوڑی ہے، کہیں وہ 50 میل تک چلی گئی ہے، بس یہ پٹی ہے کہ جو زرخیز ہے. اور یہ علاقہ وہ ہے اصل میں کہ جو پوری انسانی تاریخ کے دوران بہت سے فاتحین کے فتوحات کی آمادگاہ بنی رہی ہے. یورپی اقوام یہاں آئی ہیں، مختلف قوموں نے یہاں آ کے ڈیرے لگائے تھے، اس لیے کہ وہ علاقہ جو ہے یہ 25-30 میل یا 40 میل کی پٹی جو ساحل کے ساتھ ہے، اور وہ ساحل بھی ایسا معمولی نہیں ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2000 میل نہیں تو کم سے کم 1500-1600 میل کی اس کی وہ ساحل کی پٹی ہے لمبائی میں، تو وہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب ہے. وہی میڈیٹرینین ریجن جو عام جن لوگوں نے جغرافیہ پڑھا ہے ہائی اسکول میں بھی وہ بھی جانتے ہیں، بحیرہ روم کا خطہ، اس کی آب و ہوا، اس کی پیداوار، پھلوں کی بہتات، وہ جو منظر ہے وہ اس علاقے کے اندر موجود ہے. کہنے کا اس وقت جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ غریب ملک نہیں ہے لیکن دولت کی فراوانی کے کوئی مظاہر سامنے نہیں آتے، بلکہ سادگی ہے. دوسری بات جو وہاں اچھی نظر آئی وہ یہ ہے، جو معلوم ہوئی اور اس کا ایک تاثر ہمیں اس سے بھی مل گیا کہ وہاں جو بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کے بھی لباس بہت سادہ دیکھنے میں آئے، ان کے اندر بھی کوئی ثروت اور دولت اور کوئی اپنی حیثیت اور کوئی اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے لباس میں کوئی ان کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے. حالانکہ ہم تو غریب ملک ہیں، پھر بھی ہمارے ہاں جو لوگ اونچے طبقے کے ہیں وہ جس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں اپنے لباس وغیرہ کے ضمن میں، رہن سہن میں، وہ بھی وہاں نہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہاں غریب اور امیر کے درمیان جو فرق اور تفاوت ہے وہ بھی اکثر و بیشتر 1 اور 4 سے زیادہ نہیں. شاذ گنتی کے چند لوگ ایسے ہیں وہاں جو کہ ہائیسٹ کی پوزیشن میں ہیں، کہ جن کی سیلری کی جو ریشو پروپورشن ہے وہ سب سے نچلی سیلری سے شاید 7 گنا بن جائے، یعنی 1 to 7 سے زیادہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے 1 to 4 ہے. یعنی اگر یہ کہ ایک عام فیکٹری ورکر جو بھی ہو یا کاشتکار، اگر اس کی تنخواہ 500 روپے ماہانہ ہے تو زیادہ سے زیادہ تنخواہ وہاں جو ہے وہ 3000 ہو جائے گی، ورنہ عام طور پر 2000 سے زائد تنخواہ نہیں ہے، بڑی سادگی. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو دیکھنے میں آئی ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سوشلسٹ ممالک میں بالعموم سننے میں آیا ہے وہ چیزیں بھی وہاں موجود ہیں، ان ایفیشنسی، اس لیے کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کوئی جبری قسم کا نظام مساوات کا نافذ کر دیں تو اس سے لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اصل میں جو جذبہ ابھرتا ہے وہ منفعت سے ابھرتا ہے. رات بھی میں اپنے رفقا کے اجتماع میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ نفع حاصل کرنے کے لیے، پروفٹ کے لیے، منفعت کے لیے انسان کام کرتا ہے. اسلام نے صرف یہ کیا ہے کہ منفعت اور پروفٹ اور نفع اور نقصان کا تصور بدل دیا. ایمان بالآخرہ جب آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں تو اب اس کا تصور بدل گیا، اس کے لیے اصل نفع آخرت کا نفع، اس کے لیے اصل جیت آخرت کی جیت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی جب ایک بندہ مومن محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاتا ہے، تو اس کے سامنے بھی منفعت ہے، اگرچہ وہ منفعت اخروی منفعت ہے، وہ اخروی فوز و فلاح چاہتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا حصول چاہتا ہے. لہذا منفعت جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے قوت عمل کو ابھارنے والی چیز ہے. ایک سوشلسٹ نظام میں ویسے تو یہ کہ میں اصولاً بات عرض کر رہا ہوں فی الحال کہ جہاں سرے سے آخرت کا تصور نہ ہو، یعنی خالص مادہ پرستانہ یا جسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک سوشلزم، جس میں نہ کوئی خدا کا تصور ہے نہ آخرت کا تصور ہے، تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اب انسان کام کس لیے کرے گا، اس کے لیے منفعت بھی نہیں ہے، جتنا زیادہ کام کرے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے تو وہی جو فکسڈ اس کی سیلری ہے وہ ملنی ہے، اس کی اپنی محنت جو اضافی ہے اس کا کوئی اضافی فائدہ اسے نہیں پہنچے گا. لہذا وہ کام کرنے کا جذبہ جو ہے سوشلسٹ اکانومی کے اندر وہ مدھم پڑ جاتا ہے. ابتدا میں تو ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی انقلاب آتا ہے تو ایک انقلابی جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، یہ انقلابی جذبہ کچھ عرصے تک سسٹین کرتا ہے اکانومی کو، کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے کسی اجتماعی مفاد کے لیے، ایک جذبہ ہے اس کے اندر کہ ظلم کو ختم کرنا ہے، پوری دنیا میں ہمیں عدل قائم کرنا ہے، تو یہ جذبہ بھی انسان کے اندر اس کی چھپی ہوئی قوتوں کو ابھار کر لے آتا ہے اور اسے عمل پر آمادہ کرتا ہے. لیکن یہ جذبہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا کرتا، جیسے کچھ وقت گزرتا ہے جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی صورت ہو جاتی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جتنا بڑا رقبہ موجود ہے یو ایس ایس آر کے پاس, روس کے پاس اناج اگانے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہے اس سے کہ جو امریکنز کے پاس ہے, یو ایس اے والوں کے پاس. لیکن پروڈکشن جو ہے امریکہ کی وہ کئی گنا زیادہ ہے روسیوں کے مقابلے میں. وجہ یہی ہے کہ وہاں ان کے اندر وہ چونکہ ان کا انسینٹو ہے, ان کی وہ پرائیویٹ اونرشپ ہے, انفرادی ملکیت ہے, وہ جذبہ جو ہے وہ کام کرنے کا, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں تاکہ زیادہ پروڈیوس کریں. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ زیادہ پروڈیوس کریں گے, پیداوار زیادہ ہوگی تو وہ ہماری ہوگی, وہ ہمارے پاس ہوگا, وہ ہماری ملکیت ہوگی. اس کے لیے وہ جذبہ جو ہے ابھرتا ہے, وہ کام کرتے ہیں. جبکہ یہاں جہاں اجتماعی ملکیت کا نظام آ جاتا ہے, وہ انفرادی طور پر کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو چاہے رقبہ زیادہ ہو, اس سے پیداوار کم حاصل ہو. یہ چیز اس وقت بتمام و کمال لیبیا میں بھی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ وہاں بھی مس مینجمنٹ بھی ہے. وہاں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بس کچھ لگے بندھے سے کوئی کام کر رہے ہیں, کسی جذبے کے تحت کام نہیں کر رہے. یہاں تک بتایا گیا کہ وہاں بہترین مالٹا, میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں میں نے جو بہترین مالٹا کھایا ہے وہ انہیں چند دنوں کے اندر, انتہائی لذیذ. لیکن سننے میں آیا کہ درختوں پر فصل سوکھ جاتی ہے, یا زمین پر گر گیا ہے تو وہاں پر وہ گل گیا, سڑ گیا ہے, یا اگلی فصل آ رہی ہے اور اس کا پھول آ گیا ہے درخت پر اور پچھلی فصل کا بالٹا بھی وہاں پہ سوکھا ہوا لٹکا ہوا ہے. اس لیے کہ کون محنت کرے اسے توڑے, توڑ کر پھر وہ بوریوں میں بند کرے, بوریوں میں بند کرے گا تو جا کر اسے سرکاری کسی جو بھی ان کا سٹور ہے وہاں جمع کرا دینا پڑے گا. تو یہ ساری محنت اور مشقت وہ کاہے کے لیے. یہ چیز جو ہے کہ جو ایک اصولی اعتبار سے سوشلسٹ اکانومی کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں وہ وہاں پر تمام و کمال بن گئی. سب سے بڑی چیز جو میری دلچسپی کی تھی, جس میں کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہاں قرآن کا لفظ تو اختیار کیا گیا ہے, لیکن مجھے کہیں ان کی پوری زندگی کے اندر کہیں بھی قرآن مجید کے ساتھ تمسک یا اس سے کوئی تعلق, بلکہ یہاں تک کہ کوئی ذہنی ربط بھی نظر نہیں آیا. یہ میرے لیے بڑے صدمے کی بات ہے, اس لیے کہ میں ایک بڑی اچھی امید لے کر گیا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ بہرحال نظام ہمارے ہاں مختلف چل رہے ہیں, مسلمان ممالک جو ہیں یہ وہ جسے آج کل کہا جاتا ہے تیسری دنیا کے یہ ملک ہیں, ان میں سے اکثر انتہائی انڈر ڈیولپڈ ہیں, کچھ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے ان کا شمار ہو جاتا ہے. مختلف جگہوں پر تجربات ہو رہے ہیں. تو چلیے ایک تجربہ یہ بھی ہو رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک سوشلسٹ اکانومی ہے, لیکن یہ کہ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو اپنا دستور اور اپنا آئین بنایا ہے. تو جا کے دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی ایملگمیشن یا ان دونوں چیزوں کا انٹیگریشن, ان کو جمع کرنے کا عمل کس شکل میں ہوا ہے. اس اعتبار سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بارہا اپنے اس سفر کے دوران یاد آتا رہا, ذہن میں کچھ بلاتا رہا, جو انہوں نے آج سے کوئی 70-80 برس قبل کہا تھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. ابھی اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا ابھرے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد, انہوں نے ایک بڑے جوش اور خروش کے ساتھ ایک نیا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا. تو مسلمانوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں ان سے کہ شاید ان کے ذریعے سے کوئی مسلمانوں کی ایک یعنی ترقی اور مسلمانوں کی بیداری اور کوئی عالم اسلام کے اندر جو جمود ہے, جو زوال ہے, اس کے ازالے کا کوئی سامان ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ شاید پورا کر دے. وہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے ملک میں کس طریقے سے عربی روایات کو ختم کیا اور دینی چیزیں. آج تک کا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی اس ملک میں لڑکیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے بے پردگی پر, یعنی وہ پردہ تو خیر اس کا تصور ہی نہیں کہ جس میں چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہو. کچھ وہاں اگر کالج اور یونیورسٹی کی طالبات اگر وہ چاہتی ہے کہ سروں پر رومال باندھ لیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ بھی بین ہے. اور اس پر ایک بڑی مہم اس وقت وہاں چل رہی ہے, کشمکش ہے. کچھ لڑکیاں جو ہے طالبات یونیورسٹیز اور کالجز کی جو اخوان المسلمون کے زیر اثر ہیں یا کچھ اور دینی تحریکوں کے جو اثرات ترکی میں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ کم سے کم یہ کہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیں اور سروں پر رومال باندھے. لیکن وہاں جب ہی آپ کہنے کو مسلمان ملک ہے, لیکن وہاں قانون ہے یہ کہ کوئی لڑکی سر پر بھی رومال نہیں باندھ سکتی. اس درجے میں بھی کوئی وہ حیا کا اسلامی تو سب بہت دور کی بات ہے, وہ حیا کا ایک مشرقی تصور جو تھا اس کے بھی خلاف قانونی پابندی وہاں پر. اسی طریقے کا معاملہ رضا شاہ پہلوی کا ہوا تھا، جیسے کہ ہوتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، عالم اسلام اس وقت اس صدی کا ابتدائی ربع سمجھیے جس قدر پستی میں چلا گیا تھا اور جتنی یاس انگیز اور انتہائی مایوس کن صورت حال تھی، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ مصطفیٰ کمال کے بارے میں امید، کچھ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں امید، لیکن علامہ اقبال نے آخر میں یہ کہا ہے ان دونوں کے بارے میں کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. وہ روح شرق جو ہے اس کو کہاں بدن نصیب ہوتا ہے اور کہاں اس کا ظہور عالم واقعہ میں ہوتا ہے. علامہ اقبال تو دم واپسی بھی یہی کہہ کر گئے کہ سرامد روزگار این فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم حجاز آیت کے نایت. میرا وقت تو آ گیا ہے، اب کوئی اور دانائے راز آتا ہے کہ نہیں آتا، اور وہ جو ہمارا سرود رفتہ ہے وہ گیا ہوا ہمارا، وہ جو ہمارے ترانہ کہہ لیجئے، وہ دوبارہ بھی لوٹ کر آتا ہے یا نہیں آتا. تو علامہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر کے آخری دور میں خاصے بد دل اور مایوس رہے. تو میری بھی کچھ کیفیت ایسی ہوئی ہے وہاں جا کر کے، ایک طرف ایسے مسلمان ممالک ہیں کہ وہاں نماز روزہ نظر آ رہا ہے کہ ہے، حرمین شریفین ہیں، ظاہر بات ہے اس کی برکات ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں دنیا کے کونے سے کھچ کھچ کر، لیکن یہ کہ ان کے علاوہ بھی وہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ نماز روزے کا اہتمام ہے، لیکن وہاں وہ بادشاہی نظام ہے، اربوں ڈالر جو ہے خرچ ہو جاتا ہے ایک ایک محل کے اوپر، اب وہ نظام دوسرا نظام ہے. وہی دوسری طرف یہاں میں گیا ہوں تو ایک چیز اچھی نظر آئی کہ وہاں پر وہ اونچ نیچ نہیں ہے، وہ جو فضول خرچی جو ہے اسراف اور تبذیر وہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے اندر فرق و تفاوت نہیں ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف پورے اس چھ دن کے دور میں اور اتنا بڑا وہ وہاں فنکشن تھا، محسوس ہی نہیں ہوا کہ نماز بھی کسی شے کا کوئی نام ہے، کوئی چیز ہے جو مسلمانوں کے معمولات میں کوئی مقام رکھتی ہے، کہ کوئی پروگرام بناتے ہوئے، کسی فنکشن کو ارینج کرتے ہوئے کہیں کچھ دیکھا جائے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ کہیں آ رہا ہے، یا کہیں کہا جائے کہ نماز کا وقفہ ہے. وہاں پر ہوٹلوں میں بھی جہاں قیام تھا، اکثر و بیشتر اب ہمارے ہاں جا کے احساس ہوا کہ ہمارے ہاں ایئرپورٹ پر لاؤنج کے اندر اب نماز کے لیے جگہ ہے، سمت قبلہ بتانے کا اہتمام ہے، بلکہ بڑی عمدہ جگہ بنا دی گئی ہیں کہ جہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی تصور ہی نہیں. وہاں پورے پورے فنکشن کے اندر کہیں محسوس نہیں ہوا کہ کسی کو خیال بھی ہے کہ نماز کا وقت کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے. بلکہ حیرت یہ ہوئی کہ جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، رات کو ہم پہنچے تھے، تو اب صبح کی فجر کا ہمیں اندازہ کرنا تھا کہ وہاں کے ٹائم کے مطابق نماز کا وقت کب شروع ہوگا. تو جو بھی وہاں ریسپشن پر تھے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے چھوٹتے تو کہا کہ 4:30 بجے. ہم نے کہا 4:30 بجے؟ تو اب پھر وہ ذرا وہ چکرایا کہ جی بس ایسا ہی ہوگا، کچھ 4:30, 5:30, 6. میں نے کہا اٹ مینس یو ڈونٹ پڑے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بس ہنستا. یہ حال ہے اس طریقے کے مسائل. لیکن یہ کہ وہاں پر سب سے زیادہ جس چیز کو کہ نمایاں کیا گیا ہے وہ خلقۃ الشعب، کہ یہاں کوئی کسی کی حکمرانی نہیں. قذافی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں بھی کوئی حاکم نہیں ہوں یہاں پر، بلکہ وہ اپنے لیے جو الفاظ اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں تو المعلم ہیں، کہیں المفکر ہیں، کہیں القائد ہیں، کہیں السائر ہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں. سائر یہ سے کے ساتھ ہے، سورا کہتے ہیں انقلاب کو، تو وہ سائر انقلابی ریولیوشنری. تو وہ اپنے آپ کو کہیں بھی کوئی پریزیڈنٹ، کوئی حاکم اس طرح کا نہیں، بلکہ جو نظام انہوں نے اختیار کیا وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں اس وقت، چونکہ وہ ہمارے لیے بھی ایک قابل غور مسئلہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف تو ہمیں پابند کیا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کا، دوسری طرف کسی اور کی حکومت نہیں ہے، بلکہ سب لوگ جو ہے امرهم شورى بینهم، جو معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے باہر رہے، اس دائرے کے اندر رہے. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی ہے، مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیدہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو کھوٹے سے بندھا ہوا. یہ ظاہر بات ہے کہ آزادی ہمارے ہاں اس معنی میں تو نہیں ہو سکتی کہ جو چاہے ہم کریں، وہ تو مسلمان کا تو معاملہ یہ نہیں ہے. مسلمان تو پابند ہے اللہ کا، اس کے رسول کے احکام کا. ایک آزاد وہ شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ کسی آسمانی شریعت کو، نہ کسی آسمانی کتاب کو، تو وہ تو واقعی آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو اس کے نفس کی خواہش ہے اسے پوری کر لے. جبر کوئی ہو سکتا ہے تو معاشرے کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر انٹرنل کوئی جبر نہیں ہے، وہ اندر سے آزاد ہے، جو چاہے کرے، وہ اپنے کمرے کے اندر اگر بند ہے تو جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، جسے یہ یقین ہو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور میں ہوں، میں چاہے سات پردوں کے اندر چھپ چکا ہوں لیکن اس کی نگاہوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا. تو لہذا مسلمان اس معنی میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتا جس معنی میں کہ ایک ایسا شخص کے جس نے اللہ اور اس کو رسول کسی کو نہیں مانتا، تو وہ اس کی آزادی کا تصور اور ہے، ہماری آزادی کا تصور اور ہے. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن یہ کہ ایک سجدہ تو ہے نا بارہ، یہ نہیں ہے کہ سجدہ ہے ہی نہیں، اللہ کو سجدہ کرو اور باقی تمام سجدوں سے آزاد ہو جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ باقی تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ. لیکن ہماری ایک غلامی بہرحال ہے، ہم مسلم ہیں، ہمارا تو نام جو ہے، جو ہمارا قومی کہیے عنوان، وہ ہے ہی مسلم، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. لیکن اصل میں پتہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا کھنچ گیا، اس میں ہم آزاد ہیں. اب اس میں نظام کیا بنائے، کون سا سیاسی نظام ہو، کس طریقے سے باہمی مشورے کا نظام بنے، فیصلے کیسے ہوں گے، کون فیصلے کرے گا، تو ایک اصول تو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، اور وہ اصول تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. وہ اصول تو یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ آیت جو ہے لیبیا میں آپ کو بہت لکھی ہوئی ملے گی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، جو ان کی بہت بڑی کانگریس ہوئی تھی ابھی، تو اس میں بھی بس ایک ہی بہت بڑا بینر تھا جس پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وہ امرہم شورا بینہم، کہ جو امرہم ہے، ایک ہے امر اللہ، امر اللہ میں تو کسی کا کوئی دخل نہیں، اب امر اللہ کے اندر 100% لوگ بھی چاہے کہ کوئی تبدیلی کر دے تو نہیں کر سکتے، وہ تو ہے آپ کے لیے پابندی کا مقام، وہاں تو سر تسلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ ہے امرہم، وہ ہمارا معاملہ ہے. ہمارا یہ معاملہ جو ہے ہمارے مابین مشورے سے طے ہونا چاہیے، اس میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈکٹیٹرانہ اور کوئی بہت جابرانہ نظام قائم کرے، بلکہ امرہم شورا بینہم، جو معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہیں، جس میں مسلمانوں کو آزادی دی گئی ہے، اس دائرے کے اندر اب امرہم شورا بینہم کے اصول کے اوپر وہ معاملہ طے ہونا چاہیے. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہو، ایک نتیجہ اور میں نکال چکا ہوں جو بارہا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کہ اس کے لیے جو بھی آپ ایک نظام بنائیں، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو، اسلام رکاوٹ نہیں ڈالے گا، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی. آپ اپنا دیکھیے حالات، اس کے مطابق پارلیمانی نظام اختیار کرنا چاہتے ہیں پارلیمانی کر لیجیے، اگر آپ صدارتی نظام اختیار کرنا چاہتے ہیں، پر بھی دینی اعتبار سے کوئی قدر نہیں. اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت راستہ کے نظام سے قریب تر نظام جو ہے وہ صدارتی نظام ہے، یہ بات اگر کوئی کہے تو میں ریفیوٹ نہیں کروں گا اس کی، میں نفی نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ معاملہ جو ہے کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ اس کا کوئی حکم آپ کو نہیں دیا گیا، لہذا آپ آزاد ہیں. اسی طرح جو معروف اصطلاحات ہمارے ہاں ہیں، یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ یا فیڈرل یا کانفیڈرل، یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی آپ پر پابندی نہیں. اپنے حالات دیکھیے، ان حالات کے مطابق یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام کو ہم دیکھیں گے تو وہ یونٹری نظام جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، وہاں ایک مرکز اور اسی مرکز کا پورا جو ہے اختیار، پورے اس معاملات کے اندر جو ہے وہ قائم تھا، اس میں وہ اس ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے اتھارٹی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خلافت راشدہ کا نظام یونٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، تو میں اس کی پھر نفی نہیں کروں گا، لیکن یہاں پھر عرض کروں گا کہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے کہ وہی نظام آپ اختیار کریں. اب آج بھی اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، تو وہاں یونٹری نظام قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر آپ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے، وہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو پرابلم ہمیں درپیش ہے مغربی پاکستان میں، کہ یہاں چار صوبے ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، کچھ نسلیں بھی مختلف آباد ہیں، کچھ ثقافتیں بھی علیحدہ ہیں، اور بدقسمتی ہماری ایسی ہے، ہماری کوتاہیاں یہ ہیں کہ اگر ہماری کوئی ابتدائی قیادت مستحکم ہوتی اور یہاں کوئی واقعتاً سیاسی قیادت جو ہے اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوتی اور وہ کوئی پلاننگ کر سکتی دور اندیشی کے ساتھ، تو کوشش ہوتی کہ یہاں جو کلچرز ہیں وہ مرج ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط بڑھیں۔ مجھے تو اندازہ ہوتا ہے، خود اپنے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو کافی سفر پہ رہتے ہیں لوگ، آنا جانا ان کا، اس کے باوجود میں سندھی زبان نہیں بول سکتا، میں پشتو زبان نہیں بول سکتا، کچھ نہ کچھ سمجھ میں تو شاید باتیں آ جاتی ہے لیکن وہ بھی سچی۔ تو یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مختلف زبانیں جو ہیں اس ملک کے اندر ہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی فیڈرل نظام ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں سب لوگوں کا اتفاق رائے رہا ہے کہ یہاں فیڈرل نظام ہی چل سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی چیز کتاب و سنت جو ہے اس کے راستے میں نہیں آئے، کہیں بھی کوئی اس کی مناہی موجود نہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کاش کے وہ دن آ جائے، اور بلکہ کاش کے ایسا ہو گیا ہوتا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین کوئی کانفیڈریشن قائم ہو جاتی، تو آج کیا وہ اسلام کے خلاف ہوتا؟ نہیں، معاذ اللہ، اسلام کے خلاف کیوں ہوتا؟ آج بھی اگر ہو جائے مشرقی اور مغربی پاکستان کی کانفیڈریشن، تو ہم میں سے ہر شخص کے دل کی آواز ہوگی، ہم چاہیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ قرب کا، کچھ نہ کچھ روابط کا معاملہ بن جائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نہ پارلیمانی نظام از روع شرع لازم ہے نہ حرام ہے، نہ صدارتی نظام از روع قرآن و سنت فرض ہے نہ حرام ہے۔ اسی طرح یونیٹری ہو، کانفیڈرل ہو، فیڈرل ہو، یہ نظام بھی کہیں بھی نہ حرام ہے نہ فرض ہے، یہ تو آپ کے دیکھنے کی بات ہے کہ آزادانہ مرضی سے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر نظام بنا لیں۔ قرآن اور سنت تو آپ سے صرف یہ کہیں گے کہ جو احکام ہیں ان سے تجاوز نہ، یہ تو مسئلہ ہے کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمارا جو نام ہے مسلم اسی کا تقاضا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ نظام قائم ہو۔ اس وقت جو یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اکثر و بیشتر ہمارے ہاں تعلیم یافتہ لوگ ہی آ رہے ہیں، اخبارات میں بڑی بحثیں ہیں، ہمارے ہاں بعض ریٹائرڈ ججز کے مضامین ابھی پچھلے دنوں شائع ہوئے ہیں، جسٹس یعقوب علی صاحب کے مضامین آئے ہیں، انہوں نے کافی دلائل کے ساتھ بات سامنے رکھی ہے کہ یہ جو جمہوریت کا تو اصل اصول کیا ہے، سوورنٹی آف دی پیپل۔ اب پارلیمنٹ آپ نے منتخب کر لی، پارلیمنٹ کے اوپر اگر آپ نے کسی اور ادارے کو تھوپ دیا کہ وہ اس سے پہلے اپنے قانون سازی کے معاملے کے اندر پہلے ان سے اجازت لے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو پارلیمنٹ سے اوپر ایک اور سوورن ادارہ ہو گیا، پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی تو نفی ہو گئی۔ یہ ایک بڑا الجھاؤ ہے اس وقت کہ اگر یہ معاملہ نہ کریں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ گویا کہ خود مختار ہو گئی، جو چاہے قانون بنا دے۔ نظری طور پر آپ نے لکھ دیا کہ کتاب و سنت کے خلاف یہاں پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ کہ پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھنے والا کوئی ادارہ تو ہونا چاہیے کہ جہاں جا کر کوئی شہری جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ صاحب یہ دستور کی جو پروویژن ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف جہاں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اس معاملے کے اندر پارلیمنٹ تجاوز کر رہی ہے۔ اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایک عملی مسئلہ۔ اس میں میرے سامنے لیبیا کے اس سفر میں ایک بات آئی جو بڑی وزنی بات ہے۔ وہ وزنی بات یہ ہے کہ قذافی صاحب نے جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمان اور یہ کانگریس، یہ ساری چیزیں بھی در حقیقت عوامی حاکمیت کی نفی ہیں۔ ذرا بات سمجھ لیجئے، بات ذرا باریک ہے۔ کس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں؟ کہ عوام نے ایک دفعہ ووٹ دے دیے، ووٹ دے کر ان کے ہاتھ کو اب کٹ گئے، جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا اختیار ہے، اب تو 5 سال تک یا 3 سال تک جو بھی آپ مقرر کریں، اب عوام کی مرضی کہاں رہی؟ وہ تو گویا کہ ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم، ایک وقت میں ووٹ دینے کا بس ان کو اختیار تھا۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جدید جمہوریت کے اندر اور ویسٹرن کیپیٹلسٹک جو ڈیموکریسی ہے اس میں سرمایہ داروں کے کتنے اثرات ہیں، وہ کس طریقے سے میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح پروپیگنڈا کیمپینز جو ہیں وہ اس کے اندر سویپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کسی چیز کو جو ہے وہ امپریس کرنا اور ان کو ایک خاص رخ پر ڈھال دینا، اس کے لیے ان کے پاس کتنے وسائل و ذرائع ہیں۔ بس وہ یہ کہ ایک وقت میں جب الیکشن ہو رہا ہے، ایک لہر چلی، عوامی لہر چلی، اس عوامی لہر میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر، کچھ لوگوں نے ایسے ہی لہر کے اندر آ کر ووٹ دے دیے، بس اللہ اللہ خیر اللہ، اب تو وہ 200-300-400 آدمی جو بیٹھے ہیں، قسمت اب قوم کی ملک کی ان کے ہاتھ میں۔ تو قذافی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ در حقیقت نفی ہے جمہوریت کی، ہونا کوئی ایسا نظام چاہیے کہ جس میں کنٹینیوس پارٹیسپیشن آف دی ماسز رہے، مسلسل ان کی رائے کا عمل دخل رہے۔ یہ معاملہ اب وہ انہوں نے ایک بڑا کمپلیکس نظام اس میں تجویز کیا ہے، ان کی پرائمری پیپلز کانگریسز ہیں جو اساسی
جو شاپ کے ان کی معتبرات ہوتی ہیں وہ ہر جگہ پر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں چھوٹی سے چھوٹی آبادی میں فیکٹری میں وہ ان کی مختلف جو ہے وہاں پر لجنہ وہ کہتے ہیں وہ لجنہ بن گئی اس میں وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس لجنہ کا کوئی صدر نہیں بس ایک امین ہے سیکرٹری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس سے ہائر لیول کے لجنے جب ہوں گے اس سے اوپر کی کانگریس وہاں جا کر اپنی اس لجنہ یا اپنی اس کانگریس کے وہ صرف ریزولوشن پیش کر سکتا ہے اپنی رائے بھی دے سکتا وہاں کا ریزولوشن ہے اسے کنوے اس نے کرنا ہے. اب وہاں پر بحثیں چلے گی گفتگو ہوگی وہاں کی ان کی جو قرار دادیں ہوں گی وہ اس سے اوپر کے لیول پر چلی جائیں گی اور یہ مستقل عمل جاری رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ ووٹ دینے کے بعد اب عوام کے ہاتھ کٹ گئے اور ان کے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہا اب پانچ برس کے بعد انہیں موقع ملے گا کہ اچھا اگر ہمارے نمائندے نے صحیح کام نہیں کیا ہے تو اب وقت آئے گا کہ جب پھر ہم اس سے حساب کتاب چکا لیں گے. جو کہ اکثر ویسٹر پھر نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی جذباتی لہر ہوتی ہے اور اس وقت پھر ووٹ جو ہے وہ جذبات میں نہ دے دیے جاتے ہیں. تو جہاں تک پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کا تعلق ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہے لیکن یہ کہ اس کا جو بھی اس وقت حل ہے وہ میں نے وہاں پہ لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صرف اس لیے اس وقت چل رہا ہے کچھ کہ قذافی صاحب جو خود ایک انقلاب لانے والے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. اس ایک شخص میں نہ معلوم کتنی شخصیتیں جمع ہو گئی ہیں وہی مفکر بھی ہے وہی شاعر بھی ہے وہی معلم بھی ہے وہی قائد بھی ہے وہ تمام حیثیتیں ان کے اندر جمع ہیں. تو اس وقت تو وہ نظام کسی نہ کسی درجے میں چل رہا ہے لیکن وہاں کے کافی لوگوں سے گفتگو تو معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہم کوئی ورکیبل نظام بنانے میں کامیاب ہو سکے بلکہ انہوں نے اب ایک نئی تدبیر اختیار کی ہے. یہ تدبیر ایران میں بھی اختیار کی گئی اور وہاں بھی اختیار کی گئی. وہ یہ ہے کہ جو بھی نظام کوئی قانون انہوں نے پارلیمنٹ بنائی یا جو بھی ایران کے اندر ہے لیکن ایک پاک داران انقلاب کا ایک قادر علیحدہ بنایا. کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو نہ اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے نہ وہ اس کے اندر کہیں خود جا کر پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن ان کا کام ہی یہ ہے کہ انقلاب کے فلسفے کو پڑھتے رہیں اپنے اندر جذب کرتے رہیں اپنے انقلابی جذبات کو برقرار رکھیں اور وہ ایک ایسی قوت بنے رہیں. وہ ایک طرح سے گویا کہ سینٹینلز ہیں وہ سنتری ہیں انقلاب کے خدائی فوجدار ہیں وہ محافظ ہیں انقلاب کے پاسداران انقلاب نام رکھا گیا ہے ان کا اور ان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے اس وقت کہ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ جو سرکاری افسر ہے یا فلاں شخص جو ہے یہ انقلاب کی روح کے خلاف کام کر رہا ہے تو ان کی جو ورڈکٹ ہے اس کو پھر چیلنج کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں انہوں نے ایک کارڈر بنایا جنہیں سائرین کہتے ہیں ریولیوشنریز جس کے چیف سائر جو ہیں وہ خود قذافی صاحب ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے فیکٹری ورکر ہے تو ورک بھی کرے گا اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ملتے رہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بحثیں چلتی رہیں اور وہ نگاہ رکھے کہ کوئی ہمارے اس انقلاب کے خلاف یہاں پر کوئی عمل تو نہیں کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک پاسداران انقلاب کا کارڈر انہوں نے بنایا ہے لیکن یہ کہ یہ بات بھی وہاں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت وہاں ورک کر رہے ہیں جو پوزیشن میں ان کو بھی یہ اعتماد نہیں ہے کہ نظام چل پائے گا. اس میں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ خود ہمارے ہاں جو بحث ہے بڑی پیچیدہ بحث ہے. ہمارے ہاں ایک مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ جو دستور ساز اسمبلی تھی ہماری اور وہی نیشنل اسمبلی بھی تھی اس وقت اس لیے کہ کوئی ابھی الیکشنز جو ہیں پاکستان سے نہ جنرل الیکشنز نہیں ہوئے تھے تو اس کے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا تھا تجویز کیا گیا تھا کہ علماء بورڈ ہونا چاہیے. علماء بورڈ کا کام یہ ہوگا کہ قانون سازی اگر ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر تو وہ علماء کو ریفر کیا جائے گا اس بورڈ کو کہ وہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی چیز اس میں کتاب و سنت کے منافی تو نہیں. وہاں اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ عالم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی علماء بورڈ کو نامینیٹ کون کرے گا کس کی سند صحیح مانی جائے گی. اب سو طرح کے مسائل پیدا ہو گئے اور سب سے بڑا مسئلہ پھر یہی ہوا کہ پھر یہ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل پارلیمنٹ تو وہ ہے پارلیمنٹ تو ان کے تابع ہو گئی اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ در حقیقت ایک طرح کی تھیوکریسی ہے پھر ایک طبقے کی حکومت ہو گئی. علماء جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے یہ ان کی اب گویا کہ حکومت ہو گئی کہ اصل اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اسی طریقے سے بعد میں جیسا کہ آج بھی وہ ادارہ ہمارے ہاں چلتا رہا ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل بنائی گئی کہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ دیکھتے رہیں غور و فکر کرتے رہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بہت کام کیا ہے اس نے کہ بے شمار قوانین ہیں کہ جن کی تحقیق اور تفتیش اور اس اعتبار سے کبھی اگر واقعتاً ہمارے اندر عوامی سطح پر جذبہ بیدار ہو گیا کہ ہمیں یہاں چلنا ہے کتاب و سنت پر تو اس وقت پھر محسوس ہوگا کہ کتنا قیمتی کام ہے کہ جو آئیڈیالوجی کاؤنسل کے تھرو ہو چکا ہے جو لوگوں کے سامنے گئی لیکن ان کا سارا کیا دھرا بیکار رہا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قانون یوں ہونا چاہیے وہ نافذ ہو جائے گا. اب وہ ان کی سفارشات ہیں, وہ جائیں گے لیبر لا منسٹری کے اندر, وہ اس کو دیکھیں گے, اس کے اندر پھر قدر نعمت کریں گے کس حد تک وہ پیلیٹیبل ہے, کس حد تک اس وقت معاشرہ جو ہے اس کو ہضم کر سکتا ہے, اور مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ جتنے بھی ہیں ان میں سے کون کون سے کے اوپر اس سے زد پڑ رہی ہے, اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اپنے آپ کو وہ تو ظاہر بات ہے پروٹیکٹ کرے گا. آپ کے سر علم میں آیا ہو ایک مرتبہ اس آئیڈیالوجی کاؤنسل کی طرف سے یہ بات بھی چلی گئی تھی, جس پر پھر جو ہمارے اس وقت جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بہت ناراض بھی ہوئے. ایک تو فتویٰ یہ چلا گیا تھا کہ قائد اعظم کی تصاویر کا یہ تمام جو ہمارے آفیسز وغیرہ کے اندر یہ جو نصب کر دی جاتی ہیں یہ خلاف اسلام ہے, اس پر بھی بڑا شور مچا تھا. ایک یہ کہ داڑھی نہ رکھنا, داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ ہے, یہ فتویٰ بھی آج جلد انہوں نے کم سے کم یہ کہ جرت کے ساتھ جو بھی, اس لیے کہ سنت موکدہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ تو گویا کہ گناہ کبیرہ کے درجے کی شہری. لیکن ان دو سے آپ قیاس کر لیجئے کہ انہوں نے قوانین کے اندر کتنی جرت کے ساتھ جو ہے وہ صحیح رائے جو ہے وہ پیش کی ہوگی, لیکن یہ کہ وہ صحیح رائے ہضم ہونا اور بات ہے, اس کا پیش کیا جانا جو ہے اور دوسری بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آئیڈیالوجی کاؤنسل بہترین رائے بھی دے دے تو اسے نافذ کون کرے گا؟ قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت جتنے لوگ بھی ہمارے ہاں اکثر و بیشتر, یقیناً ان میں صاحب علم بھی آتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو منتخب ہو کر آتے ہیں وہ تو دین کا علم نہیں رکھتے. وہاں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دنیا کا بھی علم حاصل نہیں, دین کا علم تو دور کی بات ہے, لیکن یہ کہ دین کے علم سے تو اکثر و بیشتر لوگ پیدا ہوتے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں اختیار کیسے دے دیں کہ وہ انٹرپریٹ کریں گے کتاب و سنت کو؟ تو یہ ڈائلیما ہے, یہ عقدۂ لاجنحل بن گیا ہے. میرے اسی سفر میں بعض حضرات جو ساتھ تھے ان سے گفتگو ہوئی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں کے ٹاپ انٹلیکچوئل بھی اس مسئلے میں واضح کوئی ذہن کے اندر رائے نہیں رکھتے. مثلاً ایک صاحب نے, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ پورا اختیار پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے, پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی, پارلیمنٹ طے کرے گی کہ کیا خلاف اسلام ہے اور کیا اسلام کے مطابق ہے. میں نے کہا اور جیسا کہ پارلیمنٹ کی صورتحال اس وقت ہے, غلط فیصلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھر عوام کے اندر آپ مہم چلائیں. میں نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ کہ ایک مسلسل جو ہے کشمکش عوامی سطح کے اوپر آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں, اور بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں لیگل بڑے باریک ہوتے ہیں, ان کو کسی عوامی ڈبیٹ کا موضوع بھی نہیں بنایا جا سکتا, ایک ایکسپرٹ اوپینین درکار ہے اس میں. اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ یہ جو ڈیم اب ہے ہمارا کالا باغ ڈیم, اس کا معاملہ جو عوامی سطح پر پولیٹیکل بحث سے طے کریں گے, یا یہ کہ اس کے کوئی ٹیکنیکل معاملات ہیں کہ جن کے اعتبار سے بات طے ہوگی, جو لوگ وہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جو ان تمام باریکیوں کو جانتے ہو, تو وہ کچھ خاموش ہو گئے. تو میں اس سلسلے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بارہا میں نے یہاں بھی کہا ہے, لیکن اس پورے سفر میں ایک تو وہاں کے تجربے کو دیکھ کر کہ وہاں بھی کوئی کتاب و سنت کے ساتھ سر, ان کا تو مجھے, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سیریس ارادہ ہی محسوس نہیں ہوا, وہ تو سیدھی سیدھی ایک سوشلسٹ اکانومی انہوں نے اختیار کر لی ہے. اس سوشلسٹ اکانومی کے اندر جو خیر کے پہلو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں, وہاں وہ اونچ نیچ نہیں ہے, دولت کی ریل پیل نہیں ہے, اس کے مظاہر نہیں ہے, سادگی ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. یہ تو صرف ایک کہنے کی بات ہے کہ وہاں انہوں نے اسلام کو اپنا جو ہے دستور اساسی مانا ہے, حقیقت کے اعتبار سے ہمیں اس کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آئے. وہ آیت جو میں نے عرض کیا کہ وہاں بہت زیادہ جو ہے لکھی جا رہی ہے, بیان ہو رہی ہے, امرہم شورا بینہم, اس سے ہی پہلے جو الفاظ ہے اسی آیت کے, وہ اقام الصلاۃ, اسی کا کہیں وجود وہاں مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ صورتحال وہاں کے اعتبار سے تو میں نے بات ختم کر دی تھی, اس وقت یہاں کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ یہ چیز جو سپیریئر کورٹس ہیں ملک کی, ان کے حوالے کی جائے, کہ وہ طے کریں کہ کیا چیز کتاب و سنت کے اس دائرے کے اندر اندر ہے, اور کون سی جگہ پر کتاب و سنت کے دائرے سے تجاوز ہو گیا ہے. علماء کرام بھی وہاں جا کے آرگو کریں گے. اگر دستور میں یہ چیز پرووائڈڈ ہو پوری پختگی کے ساتھ, بغیر کسی ایکسیپشن کے, بغیر کسی ریزرویشن کے, کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اگر یہ بات جو ہے طے ہو جائے دستور میں, تو دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ سپریئر کورٹس ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی دستور میں شہریوں کے کچھ حقوق معین کر دیے گئے, یہ ان کے یہ رائٹس ہیں, ان کے سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں, یہ ان کے شہریوں کے حقوق ہیں. اب اگر کہیں کوئی مقننہ یا کہیں کوئی ایگزیکٹو, کوئی پولیس آفیسر یا کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی اور ان سے بڑے آفیسر کہیں اگر ان حقوق پر دست درازی کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے شہری, اس شہری کے لیے وہی ہائر کورٹس جو ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں جائیں رٹ کریں، جو بھی ہیبیس کارپس ہے رٹ ہے جو بھی آپ کریں وہاں پر وہ دروازے ہیں خود کٹائیں گے کہ دستور میں مجھے یہ حق دیا گیا ہے اور اس وقت فلاں شخص نے یا فلاں ادارے نے مجھے اپنے اس حق سے محروم کیا ہے تو میری دادرسی کی جائے. تو جیسے اس معاملے کے اندر رجوع کیا جاتا ہے ہائر کورٹ کی طرف، بالکل اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی کہ اگر وہ دستور کی پروویژن ہے کہ یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنایا جا سکتا تو اس ہائر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی پبلک پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے، وہاں علماء بھی جا کر آرگو کریں گے، کسی اور کو بھی اگر کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہے کسی شبچوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، عدالت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کا پورا اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو خود بھی وہ بلا لیا کرتے ہیں ایکسپرٹ کو اوپینین لینے کے لیے، اور اگر کوئی خود جا کر اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ رائے دے اور وہاں فیصلہ ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ اس میں خطا کے امکان کو تو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی بھی نظام آپ بنائیں گے خطا کا امکان رہے گا، لیکن خطا بھی اسی راستے سے ریکٹیفائی ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ورڈکٹ آ گیا تھا کورٹ کی طرف سے کہ رجم جو ہے یعنی شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے سنسار کرنے کی سزا جو ہے یہ حد نہیں، لیکن یہ کہ بعد میں کورٹ نے ریویو کیا ہے اور فیصلہ کر دیا کہ نہیں وہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ یہ بات کہتا ہے اسلامی حدود کے اندر شامل. تو کورٹ جو ہے ریویو کر سکتی ہے اپنے فیصلوں کو. اس اعتبار سے راستہ یہی ہے سلطنت الشعب جو ہے لوگوں کی بالادستی اور حکمرانی وہ صرف اس دائرے میں ہوگی جس دائرے میں کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم موجود نہ ہو. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں اگر سلطنت الشعب کا آپ نعرہ لگاتے ہیں قومی اختیار اور قومی ساورنٹی اور نیشنل ساورنٹی یا ساورنٹی آف دی ماسز تو یہ میرے نزدیک اسلام کی نگیشن ہے. یہاں تو اسلام کی آپ نے نفی کر دی. پھر تو وہ جو بھی جمہوریت کا دنیا کے اندر نظریہ چلا آ رہا ہے کہ ساورنٹی آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل، پھر وہ سلوگن ہے کہ پھر ان کو اختیارات حاصل ہے جو چاہے قانون وہ بنا دے. تو ہمارے ہاں جو بھی سلطنت الشعب ہوگا جو بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں ایک نمونے کی اسلامی ریاست، یہ لفظ میری زبان پر آ گئے ہیں تو مجھے قائد اعظم کے وہ الفاظ بھی یاد آئے اور شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ موجودہ دنیا کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ کہ ایک نمونہ اس کو مل جائے. یہ ساری ایکسپریمنٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ٹھوکرے انسان کیوں کھا رہا ہے؟ کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے سماجی سیاسی معاشی انصاف ملے، اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، کوئی تسلط نہ ہو، کوئی کسی دوسرے کے اوپر حاکم نہ ہو. بڑے اچھے نعرے وہاں ہمیں سننے میں آئے، لا حاکم ولا محکوم، کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں. صحیح بات ہے، حاکم صرف اللہ ہے، انسانوں میں کوئی حاکم اور محکوم نہیں. یہاں تو یہی ہے کہ آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے آپ ایک نظام بنا لیتے ہیں، لیکن حاکمیت مطلقہ پورے عوام کی بھی نہیں ہے، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے. اس کا اختیار لامحدود جو ہے، مطلق ساورنٹی وہ اللہ کی. لیکن یہ کہ اس وقت دنیا میں ضرورت اس بات کی ہے جیسے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس عہد حاضر میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس نمونے کے لیے دنیا ابھی طرف رہی ہے اور یہ چیزیں جو ہے پورے عالم اسلام کے اندر بھی کہیں تو سرے سے اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ایسے بھی بہت سے ممالک ہیں سرے سے کوئی احساس نہیں. ترکی جیسا ملک ہے جہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ ابھی اسی کے اوپر وہاں کشمکش ہو رہی ہے کہ مسلمان طالبات جو ہے وہ سروں کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں کہ نہیں ڈھانپ سکتی. تو اس سے قیاس کیجئے کہ ابھی اسلام کی طرف انہیں کتنا طویل سفر طے کرنا ہوگا، کتنا بوجھ ہے، کتنی مسافت ہے، کتنا وقت انہیں لگے گا، کس قدر دور وہ چلے گئے تھے اور کتنی طویل مسافت طے کر کے اسلام کی طرف آ سکتے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں، انڈونیشیا میں تو حالات اس سے بھی کہیں زیادہ دیگر گو ہیں. جس تیزی کے ساتھ وہاں کرسچینٹی پھیل رہی ہے، مختلف رپورٹ جو آ رہی ہیں، تو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے. اور ان لوگوں کے عیسائیوں کے حلقے میں بڑی ہی امید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ تھوڑا ہی وقت لگے گا کہ انڈونیشیا جو ہے وہ کرسچینٹی یعنی اکثریت کا، عیسائی اکثریت کا ملک بن جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ وہاں کے حالات جیسا کہ میں نے کہا آبادی کے لحاظ سے شاید اس وقت انڈونیشیا ہی سب سے بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، لیکن حالات اسلام کے اعتبار سے انتہائی ناگفتہ ہیں. تو جو چند ممالک ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دستور اسلام ہے، ہم ان میں سر فہرست ہمارا ملک بھی ہے جس نے قرارداد مقاصد پاس کیے ہوئے، کتنے برس ہو گئے، کوئی یعنی 35-37 برس ہو گئے کہ ہم قرارداد مقاصد پاس کر چکے، لیکن یہ کہ اس کی طرف کوئی عملی پیش قدمی، اس کا ایک نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے کوئی نمونہ دکھانے کے قابل ہونا، بدقسمتی سے اس کی طرف خود ہمارے ہاں بھی ابھی کوئی بھی پیش قدمی نہیں ہو رہی. اور اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے آپ کو علامہ اقبال کا شعر شروع میں سنایا کہ اپنے اس سفر سے بھی وہ ایک اور مصرع علامہ کا یاد آیا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، تو میں گیا تھا لیبیا کچھ امید لے کر کہ شاید وہاں کوئی ایکسپریمنٹیشن جو ہو رہا ہے، نیا تجربہ ہے، ایک نیا جذبہ ہے، جوش و خروش ہے، ایک قوم جو ہے ابھر رہی ہے. اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ القرآن و شریعت و مجتمع، ہمارے ہاں اجتماعی نظام جو ہے وہ قرآن کا ہے. لیکن یہ کہ مایوسی کے ساتھ واپس آیا ہوں، اور وہی ایک احساس جو ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس ملک کے اندر جو لیا گیا اسلام کے نام پر، جس کے لیے تحریک چلی اسلام کے نام پر، جس میں یہ اللہ کا شکر ہے. یعنی ایک اعتبار سے تو ہمارے لیے یہ چیز بڑی اس وقت کمزوری کا موجب بن گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک منفی پہلو ہے اس کے ذریعے ایک مثبت بات جو ہے اس کا امکان پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک ریشیل نیشنلزم یا ایک لنگوسٹک نیشنلزم نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم اسلام کا دامن بالکل ہی چھوڑ بیٹھے ہوتے اب تک، اور ہم نے اسی کو سہارا بنا لیا ہوتا کسی قوم پرستانہ جذبے کو. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی ایک نہ نسلی قومیت ہے، نہ یہاں پر کوئی ایک لسانی قومیت ہے. یہاں تو لے دے کے اگر کوئی چیز ہے ہمارے لیے، کوئی یونیفائنگ فورس اگر کوئی ہے، ہمیں جمع کرنے والی کوئی قدر مشترک ہے، تو وہ سوائے اسلام کے کوئی نہیں. تو جس شخص کو بھی، یا تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو رائٹ آف کر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہے لوگ موجود، آخر جی ایم سید جیسی شخصیت موجود ہے، کھلم کھلا سالہ سال سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان غلط قائم ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، وقت آ گیا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے، ہمیں اپنے اس گناہ کا کفارہ جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے جو ہم نے پاکستان قائم کر کے گویا کہ اس کا ارتکاب کیا تھا گناہ کا، ایسے لوگ موجود ہیں. تو جو لوگ تو پاکستان کو رائٹ آف کر چکے اپنے ذہنوں سے، میں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ ان سے تو میری اس وقت گفتگو نہیں ہے، وہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. ان لوگوں سے تو اس وقت کوئی بات نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہو کہ غلط ہے اور اس کو ختم بھی ہو جانا چاہیے، لیکن کوئی شخص بھی اگر اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اس پاکستان کو رہنا چاہیے، اس کے لیے دعوت فکر میں نے دی تھی کہ وہ غور کرے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ سوائے اسلام کے نہیں، کوئی بھی نظری اعتبار سے بھی کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں. عملی بات تو بالکل دوسری ہے، کوئی قومی، کوئی نیشنلزم، قوم پرستانہ جذبہ، کوئی نسلی قومیت، کوئی لسانی قومیت، کوئی نہیں. اور وطنی قومیت کی ہم نے پہلے نفی کر دی تھی کہ جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وطنی قومیت کی نفی پر تو ہم نے ملک حاصل کیا تھا. لہذا ہمارے لیے اگر کوئی جذبہ ہے، ہمارے لیے اگر کوئی قدر مشترک ہے، ہمارے لیے اگر کوئی اساس اور جڑ اور بنیاد ہے، ہمارے استحکام کے لیے اگر کوئی چیز اساس بن سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یہ چیز ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے کہ شاید جاگے، حالات خراب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوش آنے کی امید ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو جس طرح کے زلزلے پاکستان میں اس وقت آ رہے ہیں، کاش کہ ہم ان سے جاگ جائیں. وہ آیت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب تو آ گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر تو جو اسپین میں ہوا تھا وہی یہاں بھی ہو جائے گا، لیکن اس بڑے عذاب سے پہلے کچھ وارننگ، کچھ جھنجھوڑنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ سنت ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم قوموں پر اس آخری صدا کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کچھ مصیبتیں بھیج کر تو ذرا انہیں جھنجھوڑتے ہیں تاکہ اگر جاگ سکتے ہو تو جاگ جائیں، اگر ان میں اصلاح پذیری کا کوئی مادہ موجود ہے تو اصلاح کر لیں. تو اللہ کرے کہ صورت ہماری وہی ہو. اب اس ملک میں جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ بات کہ متحدہ شریعت محاذ وجود میں آیا جس میں کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوئے، سب لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دیوبندی مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، ایک بڑی ان کی مضبوط جمعیت موجود ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث کا ایک مضبوط حلقہ اس میں موجود ہے، بریلوی مکتب فکر کے اہم اور نمایاں لوگ اس میں موجود ہیں، جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے وہ موجود ہے، باقی چھوٹے چھوٹے اور ان چھوٹوں میں ایک ہم بھی ہیں، کچھ اور حلقے بھی موجود ہیں. لیکن جو چیز قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ صرف دینی مقصد کے لیے ایک اتحاد قائم ہوا، جبکہ ذہن میں رکھیے کہ پی این اے کا اتحاد بنیادی طور پر دینی مقصد کے لیے نہیں تھا، اگرچہ بعد میں اس کا نعرہ بنا ہے نظام مصطفیٰ، لیکن وہ پاکستان نیشنل الائنس تھا، وہ ایک سیاسی اتحاد تھا، اس میں وہ جماعتیں بھی شامل تھیں کہ جو کھلم کھلا سیکولرزم کے قائل ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھیں، لیکن یہ متحدہ محاذ جو ہے یہ صرف جو لوگ بھی شریعت کو ماننے والے، کتاب و سنت کی بالادستی کے خواہش مند ہیں، یہ لوگ اس میں شامل ہوئے، اور یہ کوئی اور سیاسی غرض اور مقصد کسی کے دل میں ہوا کرے وہ ہوا کرے، وہ اس کا معاملہ ذاتی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ اس وقت ساتھ تھے بظاہر، جہاں صحابہ کرام تھے مومنین صادقین تھے، وہاں منافقین بھی تو تھے، ان منافقین کی جو نیتیں تھیں وہ ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا، بظاہر وہ حضور کے ساتھ تھے، لیکن ان کی نیت کا معاملہ ان کا انفرادی مسئلہ ہے، جہاں تک اس جماعت کا تعلق ہے وہ جماعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر وہ جماعت آئی تھی، تو یہ اتحاد جو ہوا ہے یہ بھی شریعت کے ساتھ وابستگی، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہوا، باقی یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی فرد ہو جس کے اپنے کوئی نظریات ہو، جس کے اپنے کوئی مخفی مقاصد ہو، تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس سے لے لے گا، خالص دینی مقاصد کے لیے جمع ہونے والا ایک اتحاد، اور جو کہ جس میں کہ اتنی مختلف نقطہ نظر کے لوگ شامل ہوئے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں، میں نے بلکہ بعض مواقع پر کہا ہے، یہ سندھ کے دورے کے دوران میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا 15 دن قبل یہاں، کہ متعدد مقامات پر متحدہ شریعت محاذ کے تحت بھی جلسے وہ بھی میں نے عرض کیا کہ پورے 66 برس کے بعد ایسا ہوا ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ صرف دینی مقصد کے لیے اتحاد قائم ہوا، مشرق ہندوستان میں بھی ہوا ہے، اور وہ تھا پرسنل لا بورڈ، کہ جنہوں نے آئلی قوانین میں جو ترمیم وہاں ہو رہی تھی، آج بھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی جج نے پھر فیصلہ کر دیا ہے کوئی مسلمان ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا اور 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، وہاں کے ججز جو ہیں ان کی جو عدالتیں ہیں وہ گاہ بگاہ جو ہے دخل اندازی کرتے ہیں، اسی طرح وہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آ گیا تھا، لیکن اس کے خلاف جو مسلمان جمع ہوئے ہیں وہاں پر، وہ جو پرسنل مسلم پرسنل لا بورڈ وہاں بنا، وہ بھی تاریخ کے اندر اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے تھی کہ کوئی سیاسی مقصد نہیں، صرف ایک اپنے دین کے معاملے کے لیے لوگ جمع ہوئے، اور وہاں کا اتحاد تو وہ اتنا بڑا اتنا براڈ بیس تھا، اس میں سنی بھی اور شیعہ بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور جماعت اسلامی بھی اور اہل حدیث بھی، سب کے سب شامل تھے، یہی وجہ ہے اس کی جو دو برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، ایک برکت کا مجھے علم نہیں تھا جب تک کہ بعض زدہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہندوستان کے لوگوں سے، انہوں نے بتایا کہ وہاں بعض شہر ایسے ہیں ہندوستان کے جہاں شیعہ سنی فساد ہر محرم میں ہونا گویا کہ فرض کے درجے میں تھا، لیکن جب سے یہ مسلم پرسنل بورڈ قائم ہوا اور اس کی جدوجہد شروع ہوئی وہاں فساد نہیں ہوئی، یہ ہے اس جمع ہونے کی برکت کا معاملہ، لکھنؤ جیسے شہر میں کوئی فساد نہیں ہوا اور بعض دوسری جگہوں پر کوئی فساد نہیں ہوئے، پورے ہندوستان لوگ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران جب سے کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بنا اور انہوں نے اپنے پرسنل لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کی، آپس کے اختلافات اور فسادات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے، فسادات ختم ہو گئے، اور دوسرا جو ساری دنیا کے سامنے ہے کہ راجیو گورنمنٹ کے گھٹنے ٹکوا دیے، اور یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ پہلے تو جو وہاں پر اس کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا تھا وہ اپوزیشن نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا، اور پارلیمانی جو نظام حکومت ہے اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن کا کوئی بل وہاں پر منظور ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ حکومت ختم ہو جاتی راجیو کی، لہذا راجیو نے وہاں کے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کیا کہ اس وقت آپ لوگ اسے پریس نہ کریں، یہ واپس لے لیں، پھر ہم اس کو خود اپنی طرف سے پیش کریں گے، گورنمنٹ بل جب آئے گا تو وہ اگر آپ کی ضرورت پوری کر دے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ، چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے بھی بڑی حکمت سے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اگر خام خواہ اسے کوئی سیاسی ایشو بنا لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ دینی معاملے کے اندر نقصان ہو جاتا، وقتی طور پر انہوں نے ٹھیک ہے بل واپس لے لیا، آخر ایک پرائم منسٹر ہے وہ یقین دلا رہا ہے کہ ہم بل لائیں، اور وہ بل لے آئے، اور نتیجہ ایک بڑا لطیفے والی بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ جب کہ حکومت کی طرف سے مخالفت ہو رہی تھی اس بل کی، تو ایک مسلمان سے عارف محمد خان ان کے منسٹر آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے چونکہ بہت زیادہ زور شور کے ساتھ اس بل کی مخالفت کی تھی، اب جب حکومت وہی بل لے کر آئی تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا، تو وہ جو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سی مسلمان تھے لیکن اس بل کی مخالفت کر رہے تھے اس لیے کہ وہ حکومت میں تھے اور حکومت اس کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن بعد میں خود راجیو نے وہی بل جو ہے وہ پیش کیا منظور ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں آئلی قوانین کی حد تک مسلمانوں نے اپنی دین کا تحفظ کیا ہے، اسی طریقے کا معاملہ یہ یہاں ہے، اگرچہ یہاں بھی اس وقت تک صورتحال وہاں تو نہیں پہنچی ہے کہ سب کے سب مسلمان جمع ہو گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بعض علماء کی ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی کہ ہمیں الفاظ سے بحث نہیں کرنی، میں اپنی ذاتی رائے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ بل جو ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا اگر کہا جائے کہ صاحب آپ واپس لے لیں، یہی بل حکومت لے آئے گی، لے آئے فبے ہاں، ہمیں تو آم کھانے ہیں پیڑ نہیں گننے ہیں، ہمیں شریعت چاہیے، کسی کی فتح کسی کی شکست جو ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں، اگر ہے تو پھر نیت درست نہیں ہے، لہذا یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ ہمیں تو شریعت چاہیے۔ اسی طریقے سے آج جو ایک بہت بڑی شریعت کانفرنس آئین شریعت کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگرچہ یہ کہ وہ ایک دوسرا گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا جو اس شریعت متحدہ بحاذ کے اندر شامل نہیں ہے، ملک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، وہ ایم آر ڈی کا ایک گروپ ہے، لیکن بہرحال آئین شریعت کانفرنس کر رہے ہیں، اس اعتبار سے چاہے ایک دوسرے پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، بات شریعت کی ہو رہی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ پلیٹ فارم بھی ایک ہو جائے اور سیاسی اعتبار سے رائے لوگ مختلف رکھے لیکن شریعت کی بالادستی جو در حقیقت اس ملک کا جواز واحد ہے، ورنہ اس کا جواب کوئی نہیں رہتا، اگر شریعت یہاں کی بھی بالادستی نہیں ہے کسی اور ہندوستان میں بھی بالادستی نہیں ہے تو یہ خونی لکیر کائے کے لیے کھینچی گئی، یہ سارا کا سارا اتنا بڑا ہنگامہ کس لیے کیا گیا؟ شریعت کی بالادستی جو ہے وہ اصل اساس ہے اس ملک کی، لہذا اس کے لیے مجتمع ہو جانا چاہیے سب کو، چاہے سیاسی نظریات کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف رہے۔ تو میرا جو ذاتی موقف ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں بہت سے معاملات میں جو اس ملک کے اس وقت کے جو سیاسی جو موضوعات ہیں اس میں میری رائے ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے جو شریعت محاذ میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کہا کہ شریعت کی بالادستی والا مسئلہ جبکہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہے اس میں میں ساتھ ہوں، تو میں نے بھی جو بھی حقیر سی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں اپنی اس کے اندر شامل کی ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ بھی کہا میں اسے جائز نہیں سمجھتا کہ ایک ملک میں کسی اور سیاسی محض سے نہیں خالص شریعت کی بات کی جا رہی ہو اور ایک مسلمان شریعت کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرنے والا وہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، میں کم سے کم اپنے لیے اسے جائز نہیں سمجھتا، لہٰذا میں نے اس میں شرکت کی ہے، لیکن میں اتنا ہی دعا گو ہوں کہ دو دوسرے لوگ جو شریعت معاذ میں نہیں آ رہے نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر شریعت کے لیے اگر محنت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی کامیابی اور ان کے اس معاملے کے اندر آگے بڑھنے کو خوش آمدید کہیں گے، نہ یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ چونکہ اس متحدہ شریعت معاذ میں نہیں ہے لہذا ان کے قدم آگے نہیں بڑھنے چاہیے یا ان کو ناکام ہو جانا چاہیے، نہیں، اگر وہ بھی شریعت ہی کے لیے کوشاں ہیں، آج میں بھی جاؤں گا اور میں آپ حضرات سے بھی بلکہ یہ درخواست کروں گا کہ اس کانفرنس میں شرکت کیجیے، دیکھیے جا کر، اس وقت ویسے سیاسی اعتبار سے بھی یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے بڑی تعداد میں بلوچستان اور سندھ سے وہاں پر لوگ پہنچے اور یہ ایک نقطۂ جامع ہے ہمارا، جس درجے سندھ کے حالات اور بلوچستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں تو ایک چیز تو کم سے کم سامنے آئے گی نا کہ شریعت تو وہ ایک ہے یونیفائنگ پرنسپل، ایک ہے ہماری وہ مشترکہ اور ایک سب کے نزدیک جو محبوب شے ہے وہ شریعت ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر سب کے سب لوگ آپ کو جمع نظر آئیں گے۔ رات بھی میرا ادھر سے گزر ہوا تھا تو بسوں کے قافلے چلے آ رہے تھے اور وہ جہاں تک میں ان کے لباسوں وغیرہ کو دیکھ سکا جو اوپر تھے چھتوں کے اوپر، تو وہ لوگ بلوچستان کا جو وہ شمالی حصہ ہے جہاں زیادہ جو ہے پٹھانوں کی آبادی ہے، میرا اندازہ یہ کہ وہاں سے چل کر وہاں سے یہاں بسوں کے قافلے آ رہے ہیں۔ تو اسلام وہ ہے کہ جو آج بھی ہمارے ان صوبوں کے مابین ایک اتحاد کا نقطہ بن سکتا ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ سے کوشش کرنی چاہیے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے سیاسی موقف کو چھوڑ دیں، جو سیاسی موقف ہے اس کو رکھیں، لیکن شریعت کے نقطے پر ہم متحد ہونے کی کوشش کریں تاکہ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم اس ملک میں وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھائیں کہ جس میں شریعت کی بالادستی بھی ہو پھر حریت بھی ہو، واقعتاً جبر و تشدد سے وہ پاک معاشرہ ہو، واقعتاً اقتصادی جو ہے استحصال سے پاک معاشرہ ہو، واقعتاً ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ہر شہری کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، پھر یہ کہ جبر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اس کی آزادی جو ہے وہ چھن گئی ہو، یہ جو صرف ایک جیل خانے کا سا جو راشن پہنچا دینے کا معاملہ ہے کہ راتیں بندی ہے تو وہ تو انسان کی جو شخصیت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے وہ رزق جو ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی، تو اگر انسان کی اندر کی وہ جو ایک شخصیت ہے اس کی وہ جکڑی جائے کسی جائے اس کا منہ بند کر دیا جائے اس کو جو ہے وہ جبر کی بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جائے تب تو پھر اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ضرورت ایک ایسے معاشرے کی ہے کہ جس میں ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی بھی کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست لے اور اس کے بعد اس کو آزادی بھی حاصل ہو, وہ آگے بڑھے, جو بھی اس کی شخصیت میں ہے برابر حد کے اندر سیدھا داری جو ہے تمہارے اندر, تمہاری کیپیبلٹیز ہیں, پوٹینشیلٹیز ہیں, جو بالقوہ صلاحیتیں تمہارے اندر مثبت ہیں, انہیں اپنے چوائس کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق بروئے کار لاؤ اور اپنی شخصیتوں کو جو ہے ان کی تعمیر کرو. وہ معاشرہ ہے کہ جس میں حریت بھی ہو, مساوات بھی ہو, پھر اس میں اخوت بھی ہو. یہ ساری چیزیں اسلام کے ناطے سے, اسلام کے براڈر فریم ورک کے اندر, کتاب و سنت کی بالادستی کے ساتھ, یہ ہے آج کی دنیا کا اصل مسئلہ. کسی کی تلاش میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ سفر میں نے ایک ہفتہ لگایا, افسوس کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے دمناک, میں تو وہاں سے مایوس لوٹا ہوں. اب یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی محنت ہو رہی ہے, توجہ اسی پر مرتکز کیجیے, اور ہر شخص اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ مثبت عملی جد و جہد, کچھ نہ کچھ پازیٹو کنٹریبیوشن کی فکر کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.